نحمد نصلی علی رسول کریم. اکمال الشین میں شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں. دعا کا باب چل رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ پاک نے اس جو تاثیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. اور حضرت کا بھی اس زمانے میں یہی مقصود تھا، جو لوگ آپ کی خدمت میں اسی مقصود کو لے کر آتے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، تو یہ ارشادات ان کے لیے ہیں. فرماتے ہیں، اپنے مظلوم کی تیز رسی کے سبب اپنے پروردگار پر اعتراف اور مطالبہ نہ کر. ہاں، ادب کے نہ ہونے کی اپنے نفس سے باس پس کر. تقریب تو 200 سال بعد جا کے ہوئی تھی. مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ملفوظات کو اللہ والوں کے پاس جب جو لوگ آتے ہیں مختلف اوقات میں تو مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ سارے جمع ہوتے ہیں، تو یہ سارے وہ ارشادات ہیں جن کا تعلق اللہ پاک سے مانگنے کے تعلق سے ہے، دعا کے تعلق سے ہے. اور اس کے اندر جو ہمارے اصل تو چکے تزکیہ ہے دل کا اور نفس کا تزکیہ ہے، جس کی یہ محنت ہو رہی ہے، ہر زمانے میں ہوئی ہے، تو اس زمانے میں بھی، تو اس کے اندر جو نفس کی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں، اس کے ازالے کے لیے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اللہ ہمیں بھی نفس کی دشمنی کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور اللہ والوں جتنا اس سے ڈرایا کسی اور چیز سے ڈرایا، اور ہم اس سے مطمئن بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں بھی پہچان کرا دے، کیونکہ جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے چکنا رہتا ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنے مطلوب کی دیر رسی کے سبب اپنے پروردگار پر اعتراف اور مطالبہ نہ کر. ہاں، ادب کے نہ ہونے کی اپنے نفس سے باس پرس کر. یہ ترجمہ جو مولانا خلیل احمد صاروقی رحمۃ اللہ فرمایا وہ پڑھا گیا ہے. اب اس کے آگے اس میں سے فائدے کے اندر انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ بوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرماتے کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لیے جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو. کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لیے جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو، تو اس سے اپنے مولا پر اعتراض کہ ہم نے دعا کی کہ قبول نہیں ہوئی، یا مطالبہ جلدی حاجت روائی کا مت کرو. یہ حضرت حق کا ادب سکھا رہے ہیں کہ کسی دین کی یا دنیا کی حاجت، دونوں حاجتیں، جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو، اس سے اپنے مولا پر اعتراض کہ ہم نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی، یا مطالبہ جلدی حاجت روائی کا مت کرو کہ یہ امر خلاص ادب ہے. اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت آئی ہے. کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ ممکن ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ قبول ہو گئی، مگر تم کو علم نہیں ہے. ہم حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، یعنی حدیث کی بات بھی آ گئی کہ جب یہ ارشاد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ قبول ہو گئی، یعنی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، یہ یقینی بات ہے، مگر تم کو معلوم نہیں. تم کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بعین ہی وہی شے ملے جو تمہاری مطلوب ہے، بس یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ سمجھاتے سمجھاتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بعین ہی وہی شے ملے جو تمہاری مطلوب تھی، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے، اس سے پہلے بات ہو چکی پچھلے ملفوظات میں بھی، کہ ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اس کا مصلحت نہ ہو، وہ بعد میں ملے۔ کئی دفعہ عرض کیا گیا اس معاملے میں کہ دعا کی قبولیت کی ہمیں تو ایک ہی قسم نظر آتی، جو مانگا مل گیا تو دعا قبول ہو گئی، ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو مانگا جو چاہا وہ ہو گیا۔ صرف یہی نہیں ہے، یعنی کبھی یہ دینا مصلحت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ ہماری مصلحتوں کا ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم نادانی کے اندر، ناسمجھی کے اندر ایک چیز کو مانگ رہے ہیں لیکن دینا مصلحت نہیں ہے۔ اصل میں اکثر جو مثال دیا کرتا ہوں بچے کی، کہ بچہ نادانی کے اندر ایسی چیز ماں سے مانگتا ہے جو نقصان دہ ہے، تو اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ کچھ اماچس کی مثال اکثر دیتا ہوں، بچہ ضد کرتا ہے، پاؤں پٹکتا ہے، ماں کو نوچتا ہے، کیونکہ اس کو شعلہ نظر آ رہا ہے، شو کی آواز آ رہی ہے، شعلہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو اچھی چیز لگ رہی ہے، وہ اسے مطالبہ کر رہا ہے اور ضد کر رہا ہے، تو ماں دے گی اس کو۔ اب بچہ ضد کر رہا ہے، شکایتیں لگا رہا ہے، دیکھو میری ماں میری نہیں مان رہی، باپ کو شکایت لائے گا، لگا کے جا کے لگائے گا، باپ کیا کرے گا، کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ باپ کو ماں سے زیادہ شفیعت ہے، تو بعض اوقات میں ایسی چیز مانگ رہی ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہم سمجھتے کہ فائدے کی چیز ہے، اپنے شعور کے مطابق، اپنی ناقص عقل کے مطابق، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت دینا مصلحت نہیں ہے، اس لیے وہ چیز نہیں ملتی، یا اس دعا کے بدلے میں جو ہے کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم نے دعا مانگی اور کوئی بلا اس کے بدلے میں چل گئی۔ اور تیسرا یہ ہے، جب نہیں ملتی وہ چیز ہے، دعا جو مانگی ہے وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے اس کا اجر ملے گا، بلکہ اس وقت جو اجر ملے گا تو پھر حسرت ہوگی، کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ اتنا کچھ عطا فرما دیں گے، اس لیے دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، یا تو وہ چیز مل گئی جو مانگا، یا اس کے بدلے بنا ٹل گئی، یا وہ ذخیرہ ہو گئی۔ اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت ضروری نہیں کہ بعین وہی شے ملے تمہاری مطلوب تھی، جیسا کہ پہلے آ چکا، اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اس کا مصلحت نہ ہو، بعد میں ملے، اور قطع نظر اس کی شان تو یہ ہے، لا یسأل عما یفعل، کہ جو کچھ وہ کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ سے پوچھ سکتا کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں اتنا بڑا بھی کوئی ہو اسے پوچھ ضرور ہوتی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پوچھ ضرور ہوتی ہے، نہیں ہوتی جی، پرائم منسٹر بھی پوچھ ضرور ہوتی ہے، آج کل دیکھو کیسے شور چل رہے ہیں، اسی پر ہم قیاس کر لیتے ہیں، اللہ کو اللہ پر قیاس کر سکتے ہیں تو پوچھ سکتا اس سے، اس لیے میں بات کیا، لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرے اس سے کوئی پوچھ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، بس نہ جلدی کرو، نہ اعتراض کرو، اور مانگنے میں کمی نہ کرو، یعنی مانگتے پھر بھی رکو، نہ جلدی کرو، نہ اعتراض کرو، اور مانگنے میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ سائل کا کام یہی ہے، ہم تو مانگتے تھے وہ دے یا نہ دے، اور ادب کو ہاتھ سے نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، اللہ پر اعتراض نہ کرو، اللہ ہمیں بھی ادب سکھا دے۔ اپنے مولا سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور بہت محال نہیں ہے۔ پسندیدہ حال یہ ہے خود کو اس میں ادب اتار پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہاں کچھ سوالات اور جوابات جو ہیں، یہ چونکہ تربیت ہو رہی ہے نا نفس کی، یہ تصفیہ کی بھی ہو رہی، اس لیے بظاہر میں کچھ عجیب سی لگے گی، لیکن یہ خطاب ان لوگوں کے ساتھ ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس استعداد کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، خوشنودی حاصل ہو جائے۔ جب اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ اعمال ان کو اس کے لیے بتائے گئے ہیں، ان کی مشغولی میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر یعنی اس کو حاصل کرنے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو بازار میں کچھ چیزیں ایسی لگیں گی، اس کی تشریح میں بات ابھی سامنے آ جائے گی۔ فرماتے اپنے مولا سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے، پسندیدہ حال یہ ہے کہ تجھ کو حسن ادب عطا ہو جائے۔ اس کے فائدے فرماتے ہیں مولا ابو الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آج دعا مقبول عبادت، یعنی دعا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے عبادت کا مغز ہے، اور دعا کی اس قدر فضیلت سن کر وہ سالک جس کو ابھی نفس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی، کہ وہ پتا گیا نا کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس کو سمجھایا جاتا ہے جس کو ابھی نفس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی، کہ ایک بیمار آدمی ہے اس کو پرہیز بتایا جاتا ہے، ایک آدمی کا پیٹ چل رہا ہے ایک مثال کے طور پر، اور اس کا دل چاہتا ہے گوشت کھاؤں، ڈاکٹر تو کیا کرتا ہے گوشت سے، تو ڈاکٹر گوشت کو حرام تو نہیں کہہ رہا، کہتا ہے گوشت کو سید و طعام فرمایا گیا ہے، کھانوں کا سردار ہے، تو اس کو حرام نہیں کہا، وقتی طور پر ڈاکٹر اس کو پرہیز بتا رہا ہے کہ اس وقت تیرے میدے کی حالت یہ ہے کہ اس وقت گوشت کھائے گا تو مضر ہے، تھوڑا دیر خیال تھا پھر کھانا ہو، اب اسی سے کیا کر لیں یہاں پر، تو یہ ایک پرہیز ایک وقتی طور پر بتایا جا رہا ہے اس کی اس نوعیت کو، اس کو نشان نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر ہے، دعا مغل عبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو پہلے سے بیٹھ رہے ہیں کہ اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، ایک ہے عارف کا مانگنا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، ایک ہے عامی آدمی کا مانگنا، ایک اس کا جو ابھی سکوک میں چل رہا ہے لیکن نفسانیت موجود ہے، اس تفصیل میں تفصیل گزر چکی کہ عارف مانگتا ہے اور خوب مانگتا ہے، لیکن اس مانگنے میں اس کا کیا اپنے نفس کو عاجز ظاہر کرنا ہے، اپنا احتیاج ظاہر کرنا ہے اللہ کے آگے، تو یہاں اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ فضیلت سن کر وہ سالک جس کو ابھی نفس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی، دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھ لگے اس کی خطا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے دعا سوال میں نفسانیت موجود ہے، کہ نفس اپنے حضور کو مزوں کا سوال کرے گا، ہمیں تو مزہ نہیں، اور نیز نظر اور توجہ فن کی وہ حاجت ہوگی نہ تعالیٰ کی بندگی، بخلاف عارفین کے جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جن کا دل نفسانیت سے صاف ہو گیا شفاف ہو گیا، کہ ان کی دعا البتہ عبادت کا مغز ہے، دعا مقبول عبادت فرمایا نا، یہ ان کی ہے عارفین کی، اس لیے کہ عبادت کا مقصود اظہار استقرار و احتیاج ہے، اور دعا سوال کرنا ایک اہم استفاق احتیاط کا اظہار کرنا ہے. بس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے. یہ فنا بھی اغلب کے اعتبار سے ہے, نفس مرتا تو نہیں ہے, یعنی صفات مذمومہ کل عزم ہو جاتی, معلوم نہیں ہوگی, انسان فرشتہ نہیں بنے گا. اس نفس کو مارنا چاہتا مرے گا نہیں ہے, لیکن اس کا مرنا یعنی ایسے ہو جائے گا اس میں تحریک نہیں ہوگی. جیسے مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ انسان ہے جو بستر مرگ پر پڑا ہوا, بیماری کے ضعف سے اتنا لاغر ہو گیا کہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, لواحقین اٹھا بٹھا رہے ہیں, تو زندہ ہی ہے نا, مردہ تو نہیں کہیں گے نا. اگر کوئی اس کو مار دے جو بالکل کی حالت میں ہے کہ بس بساس ہی چل رہا ہے ہلکا ہلکا سا, تو اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کے زندہ کو مارا, لیکن اس کی زندگی کی حرکتیں نہیں. تو یہ اس طرح نفس کے ہے, یہ یہاں جو فن جو نفس کی نفس ہے وہ جو ہے وہ فنا, یہ اتنا یعنی اتنا اس کو کمزور کر دیتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تک نفسانیت موجود ہے تو نفس اپنے حضور اور مزوں کا سوال کرے گا, اور نیز نظر توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی, نہ حق تعالیٰ کی بندگی, بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعا البتہ عبادت کا مغز ہے, اس لیے کہ عبادت کا مقصود اظہار افتقار احتیاج ہے, اور دعا سوال کرنا یہ عین افتقار احتیاج کا اظہار کرنا ہے. بس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے, نفسانی غرض ان کی کچھ نہیں ہوتی. ان کا نفس تو اتنا لاغر ہو گیا کہ بالکل اس کے اندر کوئی حرکت نہیں, اس لیے کہ ان کی دعا اپنا افتقار ظاہر کرنے کے لیے اور بندگی اور ربوبیت کے مقتضا سے ہے, بخلاف غیر عارف کے اس کا دعا سوال کرنا اپنے نفس کے لیے ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دعا و سوال وہ اچھا حال ہے لیکن کچھ عمدہ حال نہیں ہے, نفی نہیں ہے, اچھا حال ہے لیکن عمدہ حال نہیں ہے. عمدہ حال یہ ہے کہ تم کو ادب نصیب ہو, اور اس کے لیے ہے اپنی تمام حاجات کو تعالیٰ کے سپرد کرو اور خود اپنے شغل مشاہدہ رب میں مشغول کرو. لیکن جیسے فرمایا گیا نا, جس بات کا مفہوم ہے نا, کہ جس کو قرآن کی مشغولی سے دعا مانگی فرصت نہ ہو تو اللہ اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ تعاف فرمائے گا, یہ بھی تو آ گیا. اسی طریقے سے یہ اپنا سارا معاملہ اس کے سپرد کر کے اپنے اس شغل کے اندر اس مشاہدے میں لگا ہوا اپنے رب کے ساتھ, تو اللہ کی ضروریات پورا نہیں کرے گا. تو اس مغلوبیت کے اندر, اس مشغولی کے اندر جو ہے ان کا التفات بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے سمجھتے ہیں کہ عمدہ حال یہ ہے کہ ادب نصیب ہو جائے, اور ادب یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کس کے سپرد کر دے. آگے سمجھتے ہیں اپنے غنی کریم کی طرف, نہ استرار و بے قراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے, نہ ذلت و محتاجگی کے برابر کوئی چیز معاہبے خدا بندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہے. اپنے غنی کریم کی طرف نہ استرار و بے قراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے, نہ ذلت و محتاجگی کے برابر کوئی چیز معاہبے خدا بندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہے. اس کے فائدے میں فرماتے ہیں, اے سالک, حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے. کیوں اس کا بندہ بن کے رہے, اس کی بندگی کریں, اس کی عبادت کریں, اور عبودیت کے اوصاف میں سے سب سے کامل درجے کی صفت استراق اور بے قراری کی ہے, اس کے برابر کوئی شہر نہیں کہ تیرا حل ہر وقت اپنے مولا کی طرف بے قرار مستر رہے, اور تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہو, اس کو اس وقت کوئی سہارا سوائے اللہ تعالیٰ کے نظر نہیں آتا. تو سمجھ میں کیا عورت سمندر کے اندر جو ہے دریا کے اندر کوئی اور نہیں ہے, کشتی ڈوب گئی ہے. اب جو دل کدھر لگے گا, جو استرار ہوگا, جو بے چینی ہوگی, کس کو پکارے گا؟ حال سوچے گا, یہاں تو مشقی بھی بھول جاتے تھے, مشقیب رہ گئے, خالص پکارتے تھے. جو اپنے بتوں کو پکارنے والے بھی ایسے ہونا چاہیے. عبودیت کے اوصاف میں سے سب سے کامل درجے کی وہ استراحت, بے قراری, کہ اس کے علاوہ پر کوئی شے نہیں ہے کہ تیرا حل ہر وقت اپنے مولا کی طرف بے قرار مستر رہے, اور تیری حلق کو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا, اور اس کو اس وقت کوئی سہارا سوائے اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں آتا, یا جیسے کوئی بیابان میں گم ہو جائے, راہ بتانے والا نہ ہو. یہ بھی عجیب حالت ہوتی ہے, جنگل بیابان میں کئی آدمی گم ہو جائے, راستہ بتانے والا نہ ہو. اب جو رجوع ہوتا ہے نا, پچہتر کی بات ہے, کوہستان میں جانا ہوا جماعت کے ساتھ ہے, واپسی کا سفر تھا. اس زمانے میں اب تو سونا ہوا پل بن گئے کوہستان کے دریا کے, تو پہلے پل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے, اور برف خوب پڑ رہی تھی, اور برف میں سفر ہو رہا تھا. میں اور جماعت کے امیر آخر تھے, جماعت آگے, رہبر بھی آگے. دریا کو پار کیا, اور ایک کشتی سی بنائی انہوں جالے کی بانسوں کے ساتھ جو ہے نا, اور اس کے بعد میرے جوتے ایسے تھے کہ اس کے نیچے کے ربڑ جو تھا نا, وہ اس پہ پھسلن پڑی ہوگی, جس کے جو کٹ تھے نا وہ, تو مجھے چلنے میں دقت ہو رہی تھی. تو دریا پار کرتے ہی امیر صاحب, چونکہ میرے ساتھ دو دو کی جوڑی چل رہی تھی, انہوں نے مجھے کہا میں اس سے کٹ لگا دوں چاقو سے, تو مجھے دقت ہو رہی تھی. تو ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے, انہوں نے چاقو سے اس کے اندر وہ کرنا شروع کر دیا. جماعت اپنی دھن میں جا رہی تھی, وہ اپنے سلسلے پکاتے جا رہے تھے, مساورے نکل رہے, رہبر بھی ان کے ساتھ, اور ہم اتنے مجبک دونوں اس میں, وہ جیسے تھا دیکھا تو دیکھ جماعت. اب یہ پتہ ہی نہیں ہے جگہ ایسی کی کہ وہ کس سمت کو گئے ہیں. جھاڑیوں پر جھاڑیاں بھی تھی اور بھی تھے, ایسا تو اندازے سے ایک طرف چلنا چڑھنا شروع کر دیا, کافی دور چلے گئے. پھر ادھر دیکھیں کوئی بندر جو دور تک چلنا تھا, تو یہ جو بات آ رہی ہے تو اس وقت سامنے آ گئی, کیونکہ وہاں تو ویسے آبادی ہے, کئی مہینوں کے بعد آتی تھی, آدھے دن کی مسافت پر ایک بستی نہیں آتی تھی پیدل چل چل کے, اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اب اندازہ لگانے کی کیا بیتی ہے, اب کیا ہوگا, کس کو آواز نہیں, کچھ سننے والا نہیں, کس کی طرف جھانکے, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, تھک کے جگہ بیٹھ گئے. اب جو رجوع ہوگا, اب اس کا اندازہ لگا, یہ جسمان اب خالص دور, کچھ لوگ نظر آئے بہت دور جائے, ان کو چیخ کے آواز دی, ان تک پہنچی نہیں, بہت اونچائی پر تھے وہ, بہت نیچے تھے. جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو امیر صاحب نے کہا میں تو دھیان ہے, تو زمانے میں بالکل میرا پہلے سفر تھا, اور نے کہا سورہ یاسین یاد ہے, میں نے کہا تھوڑی سی یاد ہے, تو ایک رکوع جو ہے نا زیادہ بھی نہیں ہے. کہنے لگے ہم نے سنا ہوا تھا کسی جماعت میں کہ جب سورہ یاسین پڑھنے کی راستہ بھیجا, مطلب اللہ سے رجوع کرنا ہی ہے, اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ, بس جو سورہ یاسین جو جتنی یاد تھی جب پڑھنا شروع کیا, اللہ سے مانگنا شروع کیا ہے, تو بس ایسی ذرا ایک اندازے سے ایک تک رخ کچنا کیا, خود ڈیمن سڑک پر پہنچ گئے, پتا نہیں زمین سکڑ گئی, پہلے ہم پھر رہے تھے, چکر لگا رہے تھے, جا رہے تھے, کبھی تک کوئی آسار, اور تھوڑا سا گئے تو ساتھی وہاں بیٹھ گزار تھے, وہ بھی پریشان سیکھے ہوئے پیچھے کہاں رہے. تو یہ بھی مارے بےقراری کی بات بتا رہے ہیں کہ جیسے یعنی یہ ہے کہ اضطرار بے قراری کی حالت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف دل ایسے مستر ہو, حاضر ہو, ایسے جیسے پانی میں ڈوبتا ہو بندہ. اس کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہو. اسی لیے سائیں ڈاکٹر شاہ بالوی رحمۃ اللہ کا واقعہ بھی میں نے پہلے بھی کس پر سنایا اللہ والوں کے, انہوں نے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا, کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بکریاں چرانے والا نوجوان گیا تھا, ذوق والا بندہ ہے, گزرا دیکھا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جلد سے ریوڑ کو ہانک دیا اس نے آگے اور کیا حضرت وہ میرے پھر بکری جا رہی ہے, جلدی سے کچھ مجھے عطا فرما دے. حضرت چھوپو, اب یہ باتیں کچھ عجیب سی لگیں گی ذرا, لیکن یہ ذوق کی باتیں ہیں. وہ ذوق والا وہ لڑکا ذوق والا تھا نوجوان, حضرت کچھ دے دیں وہ جلدی سے دے دیں, وہ میری بکری جا رہی ہے یعنی وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے. حضرت پھر چھوپ, اس نے پھر کہا, جب دو چار دفعہ اس نے بات کر لے کہ ڈال دو اس کو دریا کر لیا, تو پکڑ کے اس کو دریا میں ڈال دیا. یہ سائنس مسکل صاحب کے ذکر خیر کی کتاب ہے, جب ہم نے گوگل آئی کتاب میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اس میں یہ قید موجود ہے جو بس کے بارے میں ہمارے پانی میں ڈال دی. اس کو ہوتا ہے, اب ہوتا ہے تو پانی ایک دم اچھالتا ہے نا, اوپر آیا تو چیخا چلایا حضرت بچاؤ حضرت بچاؤ حضرت بچاؤ, میں خبردار جو کچھ سیکھ گیا. اس کو دوسرا وقت آ گیا, پھر نیچے گیا, پھر وہ اس کو اچھالا, پھر چیخ رہا چلا رہا حضرت بچاؤ حضرت بچاؤ, خبردار بھی اس کے پاس. تیسرے غوطے کے بعد پھر جو یہ چلایا ہے نا, تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھا, پھر ہوتا آیا, پھر اس کے بعد نکل آیا اور جناب ہنس رہا ہے اور پانی پر چل رہا ہے. مزے کہ تو بات تو نیڑے ہی تھی میں دور سمجھا, بات نزدیک کی تھی میں دور کی سمجھا, اور چل رہا ہے پانی پر چل رہا ہے. حضرت نے کہا اللہ ہو, پوچھا بھی کیا ہوا, تو اس نے کہا جب میں نے آپ پہ عرض کیا اور آپ نے حکم دیا تو میں سمجھا میرا امتحان لے لے مجھے بتا لیں آپ نے خبردار دیکھو میرا امتحان لے رہے ہیں. جب دوسری دفعہ بھی آپ نے یہی کہا, پھر میں نے فریاد کی, پھر آپ نے کچھ نہیں, پھر تیسری دفعہ جب آپ نے انکار کر دیا پھر مجھے لگ گئی کہ اب تو بھائی اس دفعہ معاملہ تو اب دل سے التجا کی کس کے آگے. اب جو دل سے اس کو پکارا ہے تو کہتے ہیں وہ کہتا ہے وہ نوجوان کہ آسمان سے کھڑکی کھل گئی اور وہاں سے فیض آنا شروع ہو گیا دل پر جو ہے. اب وہ مزے میں جناب سے دل. اب یہ خط کی عادت بات ہے, لیکن ہوا کیسے, جب خالص سب سے سہارا کٹ کے جس کی طرف ہوا. ہماری دعا کا حال پتہ کیا ہے, ہم بھی دعا مانگتے ہیں, گھبرا کے پکار آیا دونوں کو, لیکن بندہ کے خدا کون سنے. تو دام ہوتا ہے نا کسی کی سفارش جا کے جو تو میرے کام کے لیے فلاں کو کہہ دو اور ادھر دعا بھی مانگ رہی اور دھیان لگا ہوا ہے, بندہ کے خدا کون سنے. ہم ایسے ڈاور ڈور نہیں, لیکن خالص یہ ہے کہ خالص ایسی توجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ فرما رہے ہیں کہ دعا کے اندر اے خالق حق تعالیٰ کی طرف سے تجھے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے, اور عبودیت کے اوصاف میں سے کیا ہے, سب سے کم درجے کی صفت کیا ہے, اس طرح بے قرار. اس کے برابر کوئی شے نہیں کہ تیرا فرض ہر وقت اپنے مولا کی طرف بے قرار اور مضطر رہے اور تیری حالت وہ ہو جیسے پانی میں کوئی ڈوبتا ہوا, اس کو کوئی سہارا سوائے اللہ تعالی کی نظر نہیں آتا, یا جیسے وہ بیابان میں گم ہو جائے کوئی راہ بتانے والا نہ ہو, تو جیسے اس کے قلب کی حالت اس وقت ہوتی ہے. جائے گی تو کسی اور طرف, یا
یا اللہ، دل سے آواز نکلتی یا اللہ.
ایسی حالت بے قراری کی ہر وقت رہنی چاہیے. اللہ کرے اسی کی ساری یہ محنت ہے، یہ تصفیہ یہی ہے کہ ہمارا نفس ہمیں جو ہے نا اللہ سے غافل کر کے ہمیں ادھر ادھر ماحول کی فضاؤں کے اندر، اور دل کی حالت یہ ہونی چاہیے اور قلب میں ذلت و محتاجگی کی حالت کے برابر کوئی شے خدا و تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانے والی نہیں ہے. یعنی جب قلب میں ذلت و محتاجگی کی صفت ہوگی تو تعالیٰ کی ظاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی. اللہ ہمیں اس کی حقیقت اسی فرما دے گی. یہ تصفیہ ہے، یہی تزکیہ ہے، اسی کے لیے یہ جتنے اس کے لیے اشغال ہیں یا اس کے لیے جو مراقبات بتائے جاتے ہیں، جو ذکر بتایا جاتا ہے، یہ سارا اسی لیے ہے کہ دل ہمارا ہر طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف ایسے مستر اور ایسے متوجہ رہے. اسی کی مشق ہے ذکر لیا جو ہم کرتے ہیں، آپ یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ذکر سے مذکور اس کی طرف دھیان دل کا ایسے لگ جائے کہ ہر وقت اس کی طرف رہنے لگے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس حکم کی تعمیل میں جس نے فرمایا گیا وقت کو ربا کا فی نفسی کا تدر و خیفت و دون الجہر من القول بالغدوب والآسال ولا تكون من الغافلین، فرمایا جا رہا اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں اپنے دل میں. آج وہ پکارے بغیر یعنی چپ چپ، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں کثرت سے اللہ کی یاد قرون قد قرکم، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے، اور اس کی توجہ ہمارے دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل غفلت سے بیدار ہوگا، دل میں پھر شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، نفسانیت مغلوب ہوگی، اطاعت کی رغبت بڑھتی چلی جائے گی، نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی چلی جائے گی. وہ کرسم ربی کا وہ تبدل الیہ تبدیلا، کہ رب کو فرما رہے اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر تنہائی کے اندر سے. تبارک اسم ربی کا، رب کا نام بڑا متبرک نام ہے، اس مبارک نام کو دل کے اندر رچا لیں بسا لیں. تو تصور کی مشق، تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھ کر دل کے اندر تکرار محبت سے اللہ سے مانگی، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، فقیدگی اور ہمت قوت اللہ نے عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے دل کے اندر محبت سے تکرار کریں. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.